بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج ہم آپ کے لیے کتاب مطالعہ پاکستان برائے جماعت نویں دہویں سن ٹیکس بک بورڈ ریکارڈ کرنے جا رہے ہیں. یہ کتاب اسوفہ آڈیو لائبریری کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے. آئیے پارٹ نمبر 3 صفحہ نمبر 23 سے سنتے ہیں. نمبر 2 کانگریس کے ساتھ سیاسی سمجھوتا. قائد اعظم محمد علی جناح نے اکتوبر 1913 میں مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی. ان کی کوششوں سے مسلم لیگ اور کانگریس کے درمیان دسمبر 1916 میں ایک سمجھوتا طے پایا جو میثاق لکھنؤ کے نام سے معروف ہے. اس میثاق کی روح سے کانگریس نے مسلمانوں کی جداگانہ حیثیت کو تسلیم کر لیا اور ہندوستانی مسلمانوں کے لیے جداگانہ انتخابات کے مطالبے کو بھی تسلیم کیا گیا. نمبر 3 مسلمانوں کی تعداد. مرکزی مجلس قانون ساز میں مسلم اراکین کی تعداد ایک تہائی طے پائی. نمبر 4 نشستیں. مسلم اکثریت کے دونوں صوبوں یعنی بنگال اور پنجاب کی قانون ساز اسمبلیوں میں مسلمانوں کی اکثریت مستحکم ہو گئی. نمبر 5 متناسب نمائندگی. ان صوبوں میں جہاں مسلمان اقلیت میں تھے وہاں ان کی نمائندگی ان کے آبادی کے تناسب سے زیادہ کر دی گئی. نمبر 4 قائد اعظم کے 14 نکات. 1920 کے عشرے میں برصغیر میں کئی اہم سیاسی واقعات رونما ہوئے. ان میں تحریک خلافت، تحریک ہجرت اور تحریک عدم تعاون قابل ذکر ہیں جن میں مسلمانوں اور ہندوؤں نے ایک دوسرے سے مل کر کام کیا، لیکن یہ اتحاد زیادہ دیر نہ چل سکا. ہندوؤں کی مسلمان دشمنی اجاگر ہو گئی. مسلمانوں کے خلاف کانگریس کے متعصبانہ رویے کا سب سے بڑا ثبوت نہرو رپورٹ سن 1928 کی اشاعت تھی، جس میں میثاق لکھنؤ کی ان شکوں کو رد کر دیا گیا جو مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے منظور کی گئی تھی. نہرو رپورٹ نے جداگانہ انتخابات کے اصول کو رد کرتے ہوئے ان تمام تحفظات کو مسترد کر دیا جو مسلمان اپنے علیحدہ قومی تشخص کی بنا بقا اور ترقی کے لیے ضروری سمجھتے تھے. قائد اعظم نے نہرو رپورٹ کو قبول کرنے سے انکار کر دیا. برصغیر کے سیاسی مسائل پر مسلمانوں کے نقطۂ نظر پیش کرنے کے لیے آپ نے 1929 میں رہنما اصولوں کا خاکہ تیار کیا جو 14 نکات پر مشتمل ہے. یہ رہنما اصول قائد اعظم کے 14 نکات کے نام سے مشہور ہوئے. یہ نکات درج ذیل ہیں. نمبر 1 آئندہ آئین وفاقی طرز کا ہوگا جس میں صوبوں کو زیادہ سے زیادہ خود مختاری دی جائے. نمبر 2 تمام صوبوں کو ایک ہی اصول پر داخلی خود مختاری دی جائے. نمبر 3 تمام مجلس قانون ساز اور دیگر منتخب اداروں میں اقلیتوں کو مؤثر نمائندگی دی جائے اور یہ خیال رکھا جائے کہ اکثریت اقلیت میں نہ بدلی جائے. نمبر 4 مرکزی مجلس قانون ساز میں مسلمانوں کی نمائندگی ایک تہائی سے کم نہ ہو. نمبر 5 جدا انتخابات انتخاب کا اصول ہر فرقے پر لاگو ہوگا، البتہ اگر کوئی فرقہ چاہے تو اپنی مرضی سے مخلوط انتخاب قبول کر سکتا ہے. نمبر 6 اگر کبھی صوبوں کی حدود میں تبدیلی کرنا مقصود ہو تو اس بات کا خیال رکھا جائے کہ اس تبدیلی کا مسلم اکثریت والے صوبوں یعنی پنجاب، بنگال اور مغربی سرحدی صوبے پر اثر نہ پڑے. نمبر 7 تمام فرقوں کو یکساں اور مکمل مذہبی آزادی حاصل ہو. نمبر 8 اگر کوئی مسودہ قانون کسی فرقے سے متعلق ہو اور اس فرقے کے کم از کم 3/4 ممبران اسمبلی مسودہ قانون کے خلاف رائے دیں تو اسے مسترد قرار دیا جائے. نمبر 9 سندھ کو بمبئی سے الگ کر دیا جائے. نمبر 10 صوبہ بلوچستان اور شمال مغربی سرحدی صوبے میں دوسرے صوبوں کی مانند اصلاحات نافذ کی جائیں. نمبر 11 آئین میں یہ بات واضح کر دی جائے کہ مسلمانوں کو تمام ملازمتوں میں ان کی اہلیت کے مطابق حصہ دیا جائے. نمبر 12 مسلمانوں کو ہر قسم کا مذہبی اور ثقافتی تحفظ دیا جائے. نمبر 13 صوبائی اور مرکزی وزارتوں میں مسلمانوں کو کم از کم ایک تہائی نمائندگی دی جائے. نمبر 14 وفاق میں شامل صوبوں کی منظوری کے بغیر مرکزی آئین میں کوئی رد و بدل نہ کیا جائے۔ نہرو رپورٹ کی سفارشات اور قائد اعظم کے 14 نکات کے موازنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان سیاسی خلیج کافی وسیع ہو گئی تھی۔ کانگریس اور اس کے ہندو رہنما برصغیر میں ایسا آئین نافذ کروانا چاہتے تھے جس میں ہندو اپنی عددی اکثریت کی بنا پر اس کے حاکم بن جائے اور مسلمانوں کو اپنا دست نگر بنا لیں۔ وہ مسلمانوں کی الگ سیاسی حیثیت تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے اور نہ ہی ان کے مفادات اور حقوق کے لیے خصوصی تحفظات مہیا کرنے پر رضامند تھے۔ مسلمانوں کی خواہش تھی کہ ان کے الگ تشخص کو تسلیم کیا جائے اور برصغیر کے دستور میں ایسے تحفظات مہیا کیے جائیں جن سے مسلمانوں کے حقوق اور مخصوص مفادات کی حفاظت ممکن ہو۔ برصغیر کے مسلمانوں کو یقین تھا کہ اگر ایسا نہ ہوا تو مسلمانوں کی تہذیب و تمدن، مذہب و عقائد اور علیحدہ تشخص مسخ ہو جائے گا۔ یہ صورتحال مسلمانوں کے لیے قابل قبول نہ تھی۔ وہ کسی طرح بھی اس بات کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں تھے کہ کانگریس اور ہندو مسلمانوں کے علیحدہ وجود کو ختم کر کے انہیں سیاسی اور معاشرتی حقوق سے محروم کر دیں۔ نمبر 5، علامہ اقبال کا خطبہ الہ آباد۔ مسلمانوں نے برصغیر کی یہ خواہش تھی کہ ان کا الگ تشخص تسلیم کیا جائے۔ اس سلسلے کی کڑی علامہ اقبال کا خطبہ الہ آباد سن 1930 ہے۔ مسلمان یہ برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ ان کے مذہبی، سیاسی اور معاشرتی حقوق کو سلب کر لیا جائے، لہٰذا مسلمانوں نے اپنے لیے الگ ملک کا مطالبہ کر دیا، جس کو علامہ اقبال نے اپنے خطبے میں اس طرح پیش کیا: میری خواہش ہے کہ پنجاب، سرحد، سندھ اور بلوچستان کو ملا کر ایک ریاست بنا دی جائے، خواہ ہندوستان برطانوی سلطنت کے اندر رہ کر آزادی حاصل کرے۔ مجھے شمالی مغربی مسلم ریاست کا قیام مسلمانوں یا کم از کم شمال مغربی علاقوں کے مسلمانوں کا مقدر نظر آتا ہے۔ قائد اعظم کی خواہش تھی کہ مسلمان برصغیر میں ایک قوت بن کر ابھریں۔ علامہ اقبال نے اس تصور کو آگے بڑھاتے ہوئے خطبہ الہ آباد میں الگ ریاست کا تصور دیا۔ سن 1933 میں چودھری رحمت علی نے علامہ اقبال کے اس تصور کو پاکستان کا نام دیا۔ قائد اعظم نے 1934 میں مسلم لیگ کی باغ دوڑ سنبھالی اور مسلمانوں کے سیاسی استحکام کے لیے اس جماعت کو مضبوط اور فعال بنایا۔ نمبر 6، سن 1935 کا ایکٹ اور صوبائی خود مختاری۔ سن 1935 میں برطانوی حکومت نے برصغیر میں ایک نیا آئین متعارف کرایا جس میں صوبائی خود مختاری کو اولیت دی گئی، اور اس آئین کے تحت 1937 میں انتخابات کرائے گئے جس میں کانگریس نے واضح اکثریت حاصل کی۔ اکثریت حاصل کرنے کے بعد کانگریس نے مسلمانوں کے تشخص کے خاتمے کا پروگرام بنایا۔ برصغیر میں 7 صوبوں میں نمایاں کامیابی حاصل کرنے کے غرور میں مسلم ثقافت مسخ کرنا شروع کر دی۔ ہندوؤں نے اس سلسلے میں مسلمانوں کے مذہب پر پابندی لگانے کی کوشش کی، مسجدوں کے باہر شور و غل کرنا شروع کر دیا، مسلمانوں پر ملازمتوں کے دروازے بند کر دیے، اسکول میں اردو کی جگہ ہندی رائج کرنے کی کوشش کی گئی، گاندھی کی مورتی کی پوجا کرنے پر زور دیا گیا، مسلمان بچوں کو ماتھوں پر تلک لگانے کو کہا جانے لگا، بندے ماترم کا ترانہ گانے کے لیے مجبور کیا گیا جس میں مسلمانوں کے خلاف ابھارا گیا تھا۔ اس رویے کو دیکھتے ہوئے مسلمانوں میں الگ ملک کے مطالبے کی شدت اور بڑھ گئی۔ سن 1938 میں محمد علی جناح پٹنہ اجلاس میں قائد اعظم کے خطاب سے نوازے گئے۔ سن 1939 میں جب کانگریسی وزارتوں کا خاتمہ ہوا تو قائد اعظم نے مسلمانوں کو 22 دسمبر 1939 کو یوم نجات منانے کا مشورہ دیا۔ نمبر 7، تحریک پاکستان۔ 1906 میں مسلم لیگ کے قیام کے بعد سے ہی تحریک پاکستان جاری ہو گئی۔ یہ تحریک کئی نازک مراحل سے گزری، لیکن اس کو 1940 کی قرارداد لاہور یعنی قرارداد پاکستان کے بعد نیا جوش و جذبہ اور ولولہ حاصل ہوا۔ نمبر 7 میں نمبر 1، قرارداد لاہور سن 1940۔ مارچ 1940 میں مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس منٹو پارک لاہور میں منعقد ہوا۔ اس اجلاس کی صدارت قائد اعظم نے کی۔ قائد اعظم نے اپنی تقریر میں کہا کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کا مذہب الگ، ان کا رہن سہن الگ، طرز معاشرت الگ، رسم و رواج الگ، ان کا ادب الگ، نہ وہ آپس میں شادی بیاہ کر سکتے ہیں، نہ اکٹھا کھانا کھا سکتے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ ہندو مسلمان دونوں الگ الگ تہذیبوں سے تعلق رکھتے ہیں، جن میں خیالات اور تصورات کے لحاظ سے بہت بڑا اختلاف پایا جاتا ہے۔ ان دونوں قوموں کو، جن میں ایک کی تعداد زیادہ ہے اور دوسرے کی کم، ایک گاڑی میں جوتنا، یعنی ان کی ایک مشترکہ مملکت قائم کرنا سرے سے غلط ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ بددلی اور بے اطمینانی پھیلے گی، آپس میں جھگڑے ایسا طول پکڑیں گے کہ آخر کار یہ حکومت مٹ جائے گی۔ قائد اعظم کی تقریر کے بعد 23 مارچ کو بنگال کے وزیر اعلیٰ مولوی فضل الحق نے وہ اہم قرارداد پیش کی جو قرارداد پاکستان کے نام سے یاد کی جاتی ہے۔ اس قرارداد میں یہ مطالبہ کیا گیا کہ ہندوستان کے شمال مغربی اور شمال مشرقی علاقوں میں، جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے، وہاں اس طرح کی مسلم مملکتیں قائم کی جائیں جو خود مختار اور آزاد ہوں۔ ان علاقوں کی اقلیتوں کے لیے آئین میں معین اور مؤثر تحفظات کا بندوبست کیا جائے۔ اسی طرح ہندوستان کے دوسرے حصوں میں بھی جہاں مسلمان اقلیت میں ہیں، ان سے مشورے سے معین اور مؤثر طریقے پر ان کے حقوق کے تحفظ کا مناسب انتظام کیا جائے۔ اس قرارداد سے ہندو سراسیمہ ہو گئے اور انہوں نے انگریزوں سے وہ مطالبہ کیا کہ مسلمانوں کے مطالبے کو نامنظور کیا جائے۔ لیکن مسلمان قائد اعظم کی قیادت اور رہنمائی میں متحد ہو چکے تھے اور اپنے اعلیٰ مقصد کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کو تیار تھے۔ قرارداد لاہور ہی دراصل پاکستان کی اصل بنیاد بنی۔ نمبر 2، آئینی اور دستوری تجاویز۔ کرپس مشن سن 1942۔ برصغیر کے سیاسی تعطل کو دور کرنے کے لیے برطانوی حکومت نے سر اسٹیفورڈ کرپس کی سربراہی میں 23 مارچ 1942 کو ایک مشن ہندوستان بھیجا۔ اس مشن نے کانگریس، مسلم لیگ اور ہندوستان کی دیگر اقلیتی جماعتوں سے اپنی تجاویز پر گفت و شنید کی۔ ایک ہفتے کی گفت و شنید کے بعد کرپس نے 29 مارچ 1942 کو اپنی تجاویز کا اعلان کیا، جو یہ تھی: نمبر 1، دوسری جنگ عظیم کے خاتمے پر ہندوستان کے لیے ایک دستور ساز اسمبلی تشکیل دی جائے گی جو ملک کے لیے دستور تیار کرے گی، لیکن جنگ کے دوران ہندوستان پر برطانیہ کا قبضہ برقرار رہے گا۔ نمبر 2، مجوزہ دستور وفاقی طرز کا ہوگا، جس میں تمام صوبے اور ریاستیں شریک ہوں گی۔ نمبر 3، وفاقی دستور میں کسی بھی آئینی صوبے یا وفاق کی ریاست کو یہ حق دیا جائے گا کہ وہ 10 سال بعد بطور وفاقی اکائی علیحدگی اختیار کر لے، اور جو اکائیاں علیحدگی اختیار کر لیں گی وہ اپنا وفاق بنا سکیں گی۔ لیکن ان تجاویز کو کانگریس اور مسلم لیگ دونوں نے نامنظور کر دیا۔ کانگریس نے اس لیے اس کو تسلیم نہیں کیا کہ اس میں ہندوستان کی تقسیم کی تجویز تھی، اور مسلم لیگ نے اس لیے اس کو قبول نہیں کیا کیونکہ اس میں تخلیق پاکستان کی یقین دہانی نہیں تھی۔ کرپس مشن ناکام ہو گیا اور ہندوستان کی سیاسی صورتحال بد سے بدتر ہو گئی۔ نمبر 3، دوسری جنگ عظیم کے بعد لارڈ ویلپ ہندوستان کے وائسرائے بن گئے۔ برصغیر کو متحد کرنے کے لیے اور مرکز میں کانگریس اور مسلم لیگ کی مخلوط حکومت بنانے کے لیے انہوں نے جون 1945 میں شملہ میں برصغیر کی تمام سیاسی جماعتوں کا ایک اجلاس طلب کیا۔ قائد اعظم مسلم لیگ کی نمائندگی کر رہے تھے، جبکہ کانگریس نے مولانا ابوالکلام آزاد کو اپنا نمائندہ منتخب کیا۔ مولانا آزاد کو اس اجلاس میں بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ دنیا کو یہ پیغام دیا جائے کہ کانگریس مسلمانوں کی بھی نمائندگی کرتی ہے۔ یہ کانفرنس 25 جون 1945 کو شروع ہوئی اور کئی روز تک جاری رہی۔ لارڈ ویل یہ چاہتے تھے کہ 5 وزراء مسلمانوں میں سے، 5 وزراء ہندوؤں میں سے اور 3 وزراء دیگر اقلیتوں میں سے لیے جائیں۔ کانگریس مسلمانوں میں سے 5 نامزدگیوں کے حق میں نہیں تھی۔ اس کا مطالبہ تھا کہ صرف ایک مسلم وزیر نامزد کیا جائے اور اس کی نامزدگی بھی وہ خود کرے گی۔ اس پر قائد اعظم نے ملک میں عام انتخابات کا مطالبہ کر دیا کہ یہ فیصلہ ہو سکے کہ مسلمانوں کی نمائندگی کا حق کس کو ہے۔ کانگریس کے منفی رویے کی وجہ سے یہ کانفرنس ناکام ہو گئی، لیکن ماں سوائے کانگریس دیگر تمام جماعتوں نے عام انتخابات کے لیے قائد اعظم کے مطالبے کی حمایت کر دی۔ اس موقع پر اکثر مسلم علماء نے مسلم لیگ کی حمایت کی۔ اس حمایت سے مسلم لیگ کو تقویت حاصل ہوئی اور یہ ہندوستان کے مسلمانوں کی انتہائی مقبول جماعت بن گئی۔ نمبر 7 میں نمبر 4، عام انتخابات سن 1945 تا سن 1946۔ دسمبر 1945 میں مرکزی قانون ساز اسمبلی کے انتخابات ہوئے۔ مسلم لیگ نے قیام پاکستان کے نعرے پر ان انتخابات میں حصہ لیا۔ مسلمانوں کی اکثریت نے مسلم لیگ کی بھرپور حمایت کی۔ مسلم لیگ نے مسلمانوں کی تمام 30 کی 30 نشستیں جیت لیں۔ کانگریس کو 72 سے صرف 57 پر کامیابی حاصل ہوئی۔ سندھ، پنجاب اور بنگال میں مسلم لیگ کو واضح اکثریت حاصل ہو گئی۔ فروری 1946 میں صوبائی انتخابات منعقد ہوئے۔ مسلم لیگ نے مسلمانوں کی 495 نشستوں میں سے 430 پر کامیابی حاصل کی۔ مسلم لیگ نے بنگال میں اپنی حکومت بنا لی، لیکن کانگریس کی سازشوں کی وجہ سے وہ اسمبلی توڑ دی گئی۔ 1946 میں پھر دوبارہ انتخابات ہوئے۔ مسلم لیگ نے سندھ میں تمام نشستیں جیت لیں اور اپنی حکومت بنا لی۔ کانگریس نے پنجاب اور شمال مغربی سرحدی صوبے میں مخلوط حکومتیں قائم کی۔ نمبر 7 میں نمبر 5، 3 جون کا منصوبہ اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن۔ مارچ 1947 میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن برے صغیر کے وائسرائے بن کر آئے، جنہوں نے برے صغیر کو متحد رکھنے کی بہت کوشش کی مگر ناکام رہے۔ وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ تقسیم برے صغیر کے علاوہ برے صغیر کے سیاسی مسئلے کا اور کوئی حل نظر نہیں آتا۔ نمبر 7 میں نمبر 6، 3 جون کا منصوبہ قیام پاکستان۔ 3 جون 1947 کو برے صغیر کی تقسیم کا اعلان کیا گیا، جس کی روح سے اس بات کا فیصلہ کیا گیا کہ 14 اگست 1947 تک اقتدار ہندوستان کے حوالے کر دیا جائے گا۔ اس قانون کی منظوری کے بعد قانون آزادی ہند 1947 کہلایا۔ 3 جون کے منصوبے میں ایک شک یہ بھی تھی کہ پنجاب اور بنگال کی اسمبلیوں کے ہندو اور مسلم اراکین الگ الگ اجلاس ہوں گے، اور یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ صوبوں کو تقسیم کر دیا جائے تو اس تجویز پر عمل کیا جائے گا، جبکہ صوبوں کی حد بندی ایک کمیشن کرے گا۔ سندھ اسمبلی کثرت رائے سے صوبے کے مستقبل کا فیصلہ کرے گی۔ صوبہ سرحد اور سلہٹ کے عوام پاکستان یا بھارت میں شمولیت کا فیصلہ استصواب رائے کے ذریعے کریں گے۔ سندھ اسمبلی نے پاکستان میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا، اور سلہٹ اور سرحد کے لوگوں نے بھی پاکستان کے حق میں ووٹ دیا۔ نمبر 7 میں نمبر 7، قانون آزادی ہند، جولائی 1947۔ 3 جون کے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے برطانوی پارلیمنٹ نے 16 جولائی 1947 کو قانون آزادی ہند منظور کیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح پاکستان کے پہلے گورنر جنرل بنے۔ نمبر 7 میں نمبر 8، ریڈ کلف ایوارڈ۔ پنجاب اور بنگال کی اسمبلیوں کی تقسیم کا فیصلہ ہونے لگا تو برطانوی حکومت نے سر ریڈ کلف کی سربراہی میں ایک حد بندی کمیشن قائم کیا، جس میں پنجاب کی حد بندی کے لیے پاکستان کے نمائندے جسٹس منیر اور جسٹس دین محمد، جبکہ بھارت کے نمائندے مہر چاند مہاجن اور جسٹس تیجا سنگھ تھے، جو ہائی کورٹ کے جج تھے۔ بنگال کی حد بندی کے لیے پاکستان کی طرف سے جسٹس ابو صالح محمد، ایس اے رحمان، محمد اکرم، جبکہ بھارت کی طرف سے سی سی بسواس اور بی کے مکرجی تھے۔ تقسیم کے وقت وائسرائے اور ان کے عملے نے کانگریس سے گٹھ جوڑ کے حد بندی کا فیصلہ کر لیا، اور ریڈ کلف کو دستخط کرنے والی مشین کے طور پر استعمال کیا گیا۔ تقسیم میں ریڈ کلف نے مشرقی پنجاب کے مسلم اکثریت کے کئی علاقے بھارت میں شامل کر کے ایک جانب پاکستان کو ستلج، بیاس اور راوی کے پانی سے محروم کر دیا، جبکہ دوسری جانب بھارت کی سرحد کو کشمیر کے ساتھ ملا دیا۔ پاکستان اور بھارت کی غیر منصفانہ تقسیم سے نفرتوں کی دیواریں اور مضبوط ہو گئیں، اور دونوں قوموں کے درمیان امن و سکون کے بجائے انتقامی جذبے فروغ پانے لگے۔ قیام پاکستان کے بعد برصغیر فرقہ وارانہ فسادات کی لپیٹ میں آ گیا۔ پنجاب، دہلی اور بہار میں وسیع پیمانے پر فسادات ہوئے جن میں 15 لاکھ افراد قتل ہوئے، 50,000 خواتین اغوا ہوئیں اور 1 کروڑ سے زائد افراد کو ترک وطن ہونا پڑا۔ نوزائیدہ مملکت میں اتنی بڑی تعداد میں مہاجرین کو سنبھالنا بہت مشکل تھا۔ کشمیر کو عوام کی مرضی کے خلاف بھارت میں شامل کر لیا گیا، جبکہ جوناگڑھ اور مناد اور کئی دور ریاستوں کو طاقت کے بل بوتے پر قبضے میں لے لیا گیا۔ آزادی کے وقت برصغیر میں تقریباً 450 کے قریب نیم خود مختار ریاستیں تھیں جن کو کہا گیا تھا کہ وہ چاہیں تو آزاد رہ سکتی ہیں یا پاکستان اور بھارت میں کسی ایک کے ساتھ شامل ہو سکتی ہیں۔ کشمیر اور حیدرآباد کی ریاستوں نے آزاد رہنے کا فیصلہ کیا۔ پاکستان بننے کے بعد کشمیر کے مسئلے پر بھارت اور پاکستان کے درمیان 3 جنگیں ہو چکی ہیں۔ بھارت اس مسئلے کو خود اقوام متحدہ میں لے گیا، جہاں آج بھی سلامتی کونسل کے ایجنڈا میں مسئلہ کشمیر حل طلب ہے۔ نمبر 8، تحریک پاکستان میں مختلف صوبوں کا کردار۔ برصغیر کے مسلمانوں کی طویل جدوجہد کی بدولت پاکستان وجود میں آیا۔ تمام صوبوں کے عوام نے تحریک پاکستان کو مقبول بنانے میں حصہ لیا۔ مسلم رہنماؤں نے برصغیر کے کونے کونے تک پاکستان کا پیغام پہنچایا۔ ذیل میں تحریک پاکستان میں مختلف صوبوں کا کردار بیان کیا جا رہا ہے۔ نمبر 8 میں نمبر 1، صوبہ پنجاب۔ آبادی اور وسائل کے اعتبار سے پنجاب سب سے بڑا صوبہ تھا، لیکن ہندوؤں اور انگریزوں کی باہمی سازشوں اور ملی بھگت سے یہاں کے عوام کو دبا کر رکھا گیا۔ علامہ اقبال نے اپنی فکر اور شاعری کے ذریعے عوام میں اسلامی روح پھونک دی، اور سب سے پہلے انہوں نے ہی اسلامی ریاست کے تصور کو اجاگر کیا۔ قرارداد پاکستان بھی پنجاب کے سب سے بڑے شہر اور دارالحکومت لاہور میں 23 مارچ 1940 کو منظور کی گئی۔ اس کے بعد مسلم لیگ نے پاکستان کے تصور کو پورے پنجاب میں مشہور کر دیا۔ 1945 سے 1946 کے انتخابات میں مسلم لیگ نے پنجاب کی صوبائی اسمبلی میں تقریباً 90% مسلم نشستوں پر کامیابی حاصل کر کے اکثریت حاصل کی۔ اس تحریک کے نمایاں رہنماؤں میں نواب افتخار حسین، میاں ممتاز احمد خان، میاں افتخار الدین، میاں امیر الدین، راجہ غزنفر علی خان اور دیگر زوما شامل تھے۔ پنجاب کے علماء اور مذہبی عمائدین نے پنجاب کے عوام کو آزادی کے لیے آمادہ کیا۔ انہوں نے پنجاب مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن قائم کی اور آزاد مسلم ریاست کا مطالبہ کیا۔ 1941 میں قائد اعظم نے اسلامیہ کالج لاہور میں منعقدہ پاکستان کانفرنس کی صدارت فرمائی۔ پنجاب کے طلباء نے پنجاب کی یونیسٹ حکومت کی مخالفت کی۔ اس حکومت کو انگریزوں اور ہندوؤں کی حمایت حاصل تھی، لیکن بالآخر اس حکومت نے استعفیٰ دے دیا اور اس طرح تخلیق پاکستان کے لیے راستہ صاف ہو گیا۔ پنجاب کی خواتین نے بھی اس تحریک میں بھرپور حصہ لیا۔ پنجاب میں سول نافرمانی کی تحریک کے دوران ایک بہادر خاتون صغرا آفتاب پنجاب سیکریٹریٹ لاہور سے برطانوی جھنڈا یونین جیک اتار پھینکا اور اس کی جگہ مسلم لیگ کا جھنڈا لہرا دیا۔ نمبر 8 میں نمبر 2، صوبہ سندھ کو باب الاسلام کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ صوبے میں مسلمانوں کی اکثریت کو کم کرنے کے لیے انگریزوں نے اس کو صوبہ بمبئی کا حصہ بنا دیا۔ مسلم لیگ کی جدوجہد کی بدولت 1935 کے حکومت ہند قانون ایکٹ کے تحت سندھ کو علیحدہ صوبے کی حیثیت حاصل ہو گئی۔ مسلم لیگ کا پہلا سالانہ اجلاس دسمبر 1907 میں کراچی میں منعقد ہوا۔ سندھ وہ پہلا صوبہ تھا جس میں مسلم لیگ نے اکتوبر 1938 میں ایک قرارداد منظور کی، جس میں مطالبہ کیا گیا کہ مسلم اکثریتی صوبوں میں مسلمانوں کی حکومت قائم کی جائے۔ یہ قرارداد مارچ 1940 کی قرارداد پاکستان کی پیش خیمہ بنی۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران سید صبغت اللہ شاہ پگاروں نے انگریز حکومت کے خلاف مسلح جدوجہد شروع کی۔ یہ جدوجہد ہر تحریک کے نام سے مشہور ہے۔ حالانکہ پیر پگاروں نے جام شہادت نوش کیا، لیکن اس تحریک کے نتیجے میں تحریک پاکستان کو بڑی تقویت ملی۔ 1945 سے 1946 کے انتخابات میں صوبہ سندھ میں مسلم لیگ نے اکثریت حاصل کی اور اپنی حکومت بنا لی۔ سندھ کے مسلمانوں کی خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ سر عبداللہ ہارون، محمد ایوب کھوڑو، قاضی فضل اللہ، شیخ عبد المجید سندھی، سر غلام حسین ہدایت اللہ، پیر الہی بخش جی علانا، رئیس غلام محمد خان بھرگزئی اور قاضی محمد اکبر، وہ ممتاز رہنما اور قائدین تھے جنہوں نے صوبہ سندھ میں مسلم لیگ کو مقبول بنایا۔ سندھ کے علماء اور دینی رہنماؤں نے بھی اس تحریک میں نمایاں کردار ادا کیا۔ پوری جدوجہد آزادی کے دوران سندھ کے عوام تحریک پاکستان کے وفادار اور جانثار رہے۔ نمبر 8 میں نمبر 3، صوبہ بلوچستان۔ اگرچہ رقبے کے لحاظ سے بلوچستان سب سے بڑا صوبہ تھا، مگر انگریزوں نے اسے ہمیشہ پسماندہ رکھنے کی کوشش کی۔ بلوچستان کے قاضی محمد عیسیٰ 1939 میں مسلم لیگ کی مجلس عاملہ یعنی ورکنگ کمیٹی میں شامل ہوئے۔ انہوں نے بلوچستان میں مسلم لیگ قائم کی اور کئی قبائلی زعما اس میں شامل ہو گئے۔ جلد ہی مسلم لیگ اور بلوچستان کی ایک مقبول جماعت بن گئی۔ میر جعفر خان جمالی، میر قادر بخش زہری، سردار باز جان اور نواب محمد خان جوگزئی نے بلوچستان کے مختلف علاقوں میں مسلم لیگ کے اجلاس منعقد کیے اور عوام تک قائد اعظم کا پیغام پہنچایا۔ خان آف کلات میر احمد یار خان نے تحریک پاکستان کی حمایت کی۔ 23 مارچ 1941 کو کوئٹہ میں یوم پاکستان منایا گیا، جس میں قاضی محمد عیسیٰ کی قیادت میں لوگوں نے ایک بڑی ریلی نکالی۔ سن 1943 میں بلوچستان مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن قائم ہوئی۔ قیام پاکستان کے وقت بلوچستان کے شاہی جرگے نے پاکستان میں شمولیت کا فیصلہ کیا۔ نمبر 8 میں نمبر 4، صوبہ سرحد، خیبر پختونخوا صوبہ۔ صوبہ سرحد کے عوام اپنی بہادری اور مذہبی ذہنیت کی شہرت رکھتے تھے۔ انگریزوں کی پالیسی کی وجہ سے اس صوبے میں اولاً کوئی حقیقی دستور نہیں تھا۔ قائد اعظم کے مطالبے پر 1927 میں دستوری اصلاحات کا آغاز ہوا۔ 1940 میں سردار اورنگزیب نے قرارداد پاکستان کی تائید اور توثیق کی، لیکن 1945 تک صوبہ سرحد میں مسلم لیگ کو منظم نہیں کیا جا سکا۔ اس صورتحال کا کانگریس نے فائدہ اٹھایا اور پاکستان مخالف پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ کانگریس کو خان عبدالغفار اور ڈاکٹر خان صاحب کی حمایت حاصل تھی۔ صوبے کے پہلے انتخاب میں کانگریس نے اپنی وزارت بنا لی اور ڈاکٹر خان صاحب وزیر اعلیٰ بن گئے۔ یہ وقت تھا جب مسلم لیگ کی تنظیم کا آغاز ہوا۔ سردار اورنگزیب خان، جسٹس سجاد احمد جان اور خان بہادر اسد اللہ خان کی کوششوں سے سن 1949 میں ایبٹ آباد میں مسلم لیگ کانفرنس کا انعقاد ہوا۔ یہ کانفرنس سرحد کے مسلمانوں میں تحریک آزادی کی روح پھونکنے کا اعلی کار ثابت ہوئی۔ کئی اضلاع میں مسلم لیگ کے دفاتر کھولے گئے۔ مسلم لیگ کے عروج اور کانگریس کے اثرات کم ہونا شروع ہو گئے۔ کانگریسی حکومت نے مسلم لیگ کے قائدین اور کارکنوں پر دباؤ بڑھانا شروع کر دیا۔ مسلم لیگ نے 1947 میں صوبے میں سول نافرمانی کی تحریک شروع کر دی۔ کارکنان کی ایک بڑی تعداد کو بے بنیاد اور جھوٹے الزامات اور مقدموں میں ملوث کر دیا گیا۔ تقریباً 8,000 کارکنوں کو گھر میں نظر بند کیا گیا۔ لیکن مسلم لیگ کی تحریک بڑی تیزی کے ساتھ پھیلتی چلی گئی۔ مذہبی رہنماؤں نے اس تحریک میں بہت نمایاں کردار ادا کیا۔ اسلامیہ کالج پشاور اور ایڈورڈ کالج کے طلبہ تصور پاکستان کو نمایاں کرنے میں سب سے اگلی صفوں میں کھڑے تھے۔ کانگریس کے پیروں تلے زمین نکل گئی اور اس کا زور ٹوٹ گیا اور مسلم لیگ ایک مقبول سیاسی جماعت بن گئی۔ اس طرح 14 اگست 1947 کو یہ پاکستان کا حصہ بن گیا۔ اپریل 2010 کو آئین میں 18ویں ترمیم کے بعد صوبہ سرحد کا نیا نام خیبر پختونخوا رکھا گیا ہے۔ نمبر 9، 14 اگست 1947 کی اہمیت۔ پاکستان اور بھارت نے ایک دن کے فرق سے آزادی حاصل کی۔ پاکستان 14 اگست 1947، 27 رمضان، سن 1366 ہجری کو آزاد ہو گیا، جبکہ بھارت 15 اگست 1947 کو۔ یہ بھی قدرت کی طرف سے ایک انعام تھا کہ 14 اگست 1947 کو ہی رمضان کی 27ویں شب تھی۔ اس شب کو لیلۃ القدر کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے، یعنی نیکیوں بھلائیوں اور قدر کی رات۔ کتاب کا پارٹ نمبر 3 یہاں مکمل ہوتا ہے۔ کتاب کا بقیہ حصہ کتاب کے پارٹ نمبر 4 میں سماعت فرمائیں۔